یه دفعه درود بهش محمد آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإنك لعلى خلق عظيم شب شهادت حضرت ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین افضل خلق الله حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے ایک روایت کے مطابق شہادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام لہذا کوشش یہ ہوگی کہ ان دونوں ہستیوں کا ذکر کسی حد تک ادا ہو جائے اور ان دونوں ہستیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہو. اب اگر شب شہادت یا وفات رسول خدا ہے تو امام حسن کا ذکر کیوں کیا جائے, رسول کے ساتھ کسی دوسرے کا ذکر کیسے جوڑا جائے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ رسول خدا نے خود اپنے ان دونوں نواسوں کے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑا, اپنی ذات کے ساتھ جوڑا. پروردگار عالم نے ان دونوں نواسوں کو, جناب سیدہ کے وجود کو, امیر المومنین کے وجود کو متصل کیا جناب ختمی مرتبت کے وجود کے ساتھ. لہٰذا ذکر رسول خدا ذکر امام حسن ہے اور ذکر امام حسن ذکر رسول خدا ہے. اگر پروردگار عالم جب اکرام اور اعزاز دینا چاہ رہا ہے, اگر پروردگار عالم عزت اور توقیر دینا چاہ رہا ہے رسول خدا کو, تو جو حدیث اللہ جو تختی آسمان سے آئی تھی سید الشہداء کی ولادت کے وقت بطور تحفہ پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کے پاس بھیجی تھی, اس تختی میں جو سبز رنگ کی تھی, اور اگر غیر معصوم کی سند کے ساتھ دیکھا جائے تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, اور اگر معصوم کی سند کے ساتھ دیکھا جائے تو جناب سیدہ اور پھر امام باقر علیہ السلام, تو یہ تو اس حدیث میں 12 ائمہ کے نام ہیں, 12 اماموں کے نام ہیں, اور ایک ایک دو دو تین تین الفاظ میں ائمہ کی خصوصیت بیان کی ہے. رسول خدا کے پاس یہ تختی آئی, رسول خدا نے یہ تختی, یہ لوح, یہ شیلڈ کہیے, جناب سیدہ کو تحفتاً دے دی. جابر بن عبداللہ انصاری نے اس تختی کو دیکھا اور پھر جناب سیدہ سے گفتگو فرمائی. واقعہ طویل ہے, میں صرف جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو پروردگار عالم نے نبی کریم کو مخاطب کر کے جملے استعمال کیے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, حدیث لوح, اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی خدمت میں ہم جائیں گے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس تختی میں جو لفظ اور جو جملہ استعمال کیا ہے ان دونوں شہزادوں کے لیے, وہ یہ جملہ استعمال کیا, وہ اکرمتک بشبلیک, اے محمد میں نے تمہیں عزت دی, تعظیم کی, تمہاری توقیر کی, رسپیکٹ کی, کس کے ذریعے؟ تمہیں یہ جو شیر کے بچے دیے ہیں دو بہادر اور جری نواسے, ان کے ذریعے میں نے تمہیں اکرام اور تعظیم عطا کی ہے. یعنی نبی کریم وہ ہستی ہیں کہ جو شب معراج پر معراج میں جا چکے ہیں, قرآن نازل ہو چکا ہے, سید الانبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں, لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب عطا ہوئے تو پروردگار فرما رہا ان دونوں شہزادوں کے ذریعے میں نے تمہاری تکریم کی, تمہیں عزت دی, تمہیں وقار عطا کیا. اب سوال یہ ہے کہ رسول کو وقار عطا فرما رہا ہے پروردگار ان دونوں شہزادوں کے ذریعے, لہذا جب تک ان دونوں شہزادوں کا ذکر ہوگا اس تحفے کا ذکر ہوگا جو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. نبی کے بارے میں حضرت ارشاد ماں کے بارے میں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا قرآن مجید سے، وہ تین آیتیں، ایک آیت جو سرنامہ کلام میں پڑھی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دوسری آیت جو سورہ احزاب میں ہے، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حبیب ہم نے تم کو بھیجا، کس طرح سے بھیجا؟ مبشر خوشخبری دینے والا، نذیرًا خوف خدا دلانے والا، داعیًا إلى اللہ بإذنہ خدا کے راستے کی طرف، خدا کی ذات کی طرف دعوت دینے والا، اور پھر آخر میں کیا، وہ سراج منیرہ ہم نے تمہیں ایسا چراغ بنا کر بھیجا جو مسلسل روشنی دیتا رہے گا۔ یہ آیت نبی کریم کی فضیلت سورہ احزاب میں، اور سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے سوائے رحمت کے کچھ اور بنا کر نہیں بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بات نبی کریم کی ہو تو یا قرآن مجید گفتگو فرمائے یا وہ ہستیاں گفتگو فرمائیں کہ جن کو نبی کریم نے اپنے ساتھ جوڑا، اپنے ساتھ ملحق کیا، اپنے ساتھ اٹیچ کیا۔ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو کس طرح سے، نبی کریم کی فضیلت کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کریں، اور دنیا کے سامنے پیش کرنے سے پہلے خود نبی کریم کی فضیلت کو سمجھیں۔ فضیلت انسان کی کس بنیاد پر ہے؟ اس عہدے کی بنیاد پر، اس اسٹیٹس کی بنیاد پر کہ جو اس کو معاشرے میں حاصل ہے۔ نبی کریم کا وہ اسٹیٹس، وہ عہدہ، وہ تصویر جو ہمارے سامنے ہے، ہم مسلمانوں کے سامنے، وہ ہے خاتم النبیین، آخری پیغمبر۔ لہٰذا ہم جو بھی چیز دیکھیں گے وہ ختم نبوت کے آئینے میں دیکھیں گے، ختم نبوت کی عینک لگا کر دیکھیں گے۔ نبی کریم نے کوئی بھی کام کیا، ہم کہیں گے ہمارے نبی نے اس کام کو انجام دیا۔ اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہم کہیں گے ٹھیک کیا ہوگا، آخری پیغمبر ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، کہاں نبی، کہاں ہماری ذات۔ کوئی کام ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم کہیں گے کہ یقیناً اس کا کوئی فلسفہ اور حکمت ہوگی، نبی کریم نے اس کام کو انجام دیا۔ تو آپ جو دیکھ رہے ہیں، نبی کو نبی ماننے کے بعد دیکھ رہے ہیں، فضیلت تو وہ ہے کہ نبی کو کوئی نبی نہ مانے تب بھی حقانیت پر ایمان لائے۔ اب یہاں سے گفتگو، یہ چند دقیقے جو ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا نبی کریم کی منزلت کو آپ، حتیٰ اگر نبی کے کلمہ گو نہ بھی ہو، نبی کا کلمہ نہ بھی پڑھیں، تب بھی کیا آپ نبی کی فضیلت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یا آپ کو ہمیشہ قرآن مجید کا سہارا لینا پڑے گا؟ مولانا قرآن مجید کا سہارا لیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ سرکار بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آپ قرآن کے ذریعے نبی کریم کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے گئے تو کوئی شخص یہ کہے گا تم قرآن کے ذریعے مجھ سے بات کر رہے ہو، میں قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ لہٰذا ایویڈنس، پروف، ثبوت ایسا لائیے کہ جس کو وہ شخص بھی مانے کہ جو قرآن کو نہ مانتا ہو۔ اگر قرآن کو نہ مانتا ہو تو اب یہاں پر ایک اور بات سن لیجئے، قرآن گفتگو کرے نبی کریم کی شخصیت کے بارے میں یا نبی کریم اپنے بارے میں گفتگو کرے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو صرف مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے جو حق ہے، تو پھر نبی کریم کی شخصیت کو کس طرح سے آپ سامنے پیش کریں گے؟ اب یہ بچے اس واقعے کو جانتے ہیں، دیکھیے جو ہستی 40 برس تک اس مکے میں رہے کہ جس مکے میں اس کے خاندان کی دشمنی کسی دوسرے خاندان کے ساتھ چل رہی ہو، بنو ہاشم، بنو امیہ، دشمنی چل رہی ہے، تاریخ میں ہے موجود، بنیاد کیا ہے چھوڑ دیجئے، واقعات کیا ہیں چھوڑ دیجئے، ہے تو دشمنی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ یہ بچہ آپ کے اور ہمارے خاتم النبیین، جس گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پیسے کے لحاظ سے وہ طاقتور خاندان نہیں ہے، اگر ہے صرف تو کردار ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ جو بچہ محمد ابن عبداللہ نام کا جناب آمنہ کی آغوش میں ہے، نہ اس کا کوئی بڑا بھائی ہے، نہ چھوٹی بہن ہے، نہ بڑی بہن ہے، کوئی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے۔ پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس نے کسی مدرسے میں تربیت حاصل نہیں کی۔ انسان سیکھتا ہے تو یا اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، اپنے مدرسے سے، اسکول سے، کالج سے، درسگاہ سے، یونیورسٹی سے، بڑے بھائی سے سیکھے، باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا، ماں کی آغوش میں کچھ سال رہا، کبھی دادا نے پالا، کبھی چچا نے پالا۔ تربیت اگر انسانی ہوتی تو ایک دفعہ ماں کی تربیت میں رہا، نسوانیت کا عنصر تربیت میں آنا چاہیے تھا، دادا کے ساتھ رہا، قدیم زمانے کی تربیت کا عنصر آنا چاہیے تھا، چچا کے ساتھ رہا، چچا کی ذاتی شخصیت کی چھاپ آنی چاہیے تھی، تربیت میں تعدد ہے، اختلاف ہے، اس لحاظ سے سماجی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نوجوان جب جوان ہوتا ہے تو صادق اور امین کا لقب پاتا ہے. اچھا، مکے میں کوئی صادق نہیں تھا، مکے میں کوئی امین نہیں تھا، مکے میں کوئی سچ بولنے والا نہیں تھا، ایک سے ایک بڑھ کر سچ بولنے والے تھے. یعنی کیا کیا جائے اس عظیم المرتبہ نوجوان کے بارے میں کہ جو مکے کے تمام سچوں اور امانت داروں کی سچائی کو پس پشت ڈال کر تاکہ نسیاں کی زینت بنا دے، لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں. کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ سوائے ختمی مرتبہ کے کسی اور کو صادق اور امین کہا گیا ہو. یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ ابھی نہ اسلام ہے، نہ مسلمان ہے، نہ قرآن نازل ہوا ہے، نہ جبریل آئے. یہ ہے تاریخی ایویڈنس، یہ ہے وہ پہلا مرحلہ کہ جس کے ذریعے آپ دنیا کے سامنے رسول کو پیش کر سکتے ہیں. اور یہ رسول کو اس طرح سے پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب ان کی امت امانت داری سے دور ہے، جب ان کی امت سچائی سے دور ہے. وہ کہے گا یہ تمہارے رسول میں اگر امانت داری اور سچائی ہوتی تو تم میں بھی کچھ سچائی ہوتی. یہاں سے پھر وہ حدیثیں آتی ہیں کہ جو رسول خدا نے کیریکٹر بلڈنگ، کردار سازی کے بارے میں بیان فرمائی. لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ صادق اور امین ہونا. اور صادق اور امین ہونے کا کس مرحلے پر، کس مرتبے تک؟ کہ جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں رسول خدا کے پاس ہیں، لہٰذا یہ اس سے پہلے کی بات. اور پھر وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب اختلاف ہو گیا، حجر اسود ٹوٹ کر گر گیا تو کہا گیا کون لگائے گا، قبیلوں میں جھگڑا ہوا. واقعہ آپ کو پتا، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس واقعے کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس واقعے کے ذریعے استدلال ہمارے آئمہ نے کہاں تک استدلال کیا ہے نبی کی فضیلت کے بارے میں. کہا کہ کل جو سب سے پہلے صبح کو آئے گا مسجد الحرام میں داخل ہوگا، وہی خانہ کعبہ میں پتھر لگائے گا. دیکھا تو ایک دفعہ نبی کریم تشریف دار نے کہا کہ الحمدللہ تم آ گئے، اب تم اپنے ہاتھ سے پتھر لگاؤ. اسے کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی کریم چاہتے تو خود ان کے فیصلے کے مطابق اٹھاتے پتھر کو اور لگا دیتے، لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کام اس طرح سے لیا کہ تمام قبیلوں میں رحمت الہیہ کے تحت ایک محبت برقرار ہو جائے. کل کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر برتری نہ جتلائے کہ ہم تم سے زیادہ سپیریئر ہیں. پتھر ہم نے لگایا تھا، تمام کے تمام سرداروں کے ذریعے چادر کو پکڑوایا، سب اس کام میں شریک ہوئے، نصف نبی کریم نے کیا. یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ امام سجاد نے یزید کے دربار میں جب نبی کریم کی خصوصیات اور فضائل کو بیان کیا تو فرمایا انا ابن من حمل رکنب اطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجرہ اسود کو چادر میں اٹھا کر نصب کیا. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سلسلہ ہے کہ نبی کریم کی زندگی کا؟ یہاں تک اگر بات آپ نے سمجھ لی تو ایک بات میں آپ کے سامنے تمہید کے طور پر پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھیے تاکہ پھر میں آگے بڑھاؤں بات. کبھی کبھی انسان گیپ کو فل کرتا ہے، ایک ویکیوم کو. کیا مطلب؟ ایک خالی جگہ ہے، اس کو بھرنا ہے. وہ خالی جگہ اگر نہیں بھری جائے گی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ قرآن مجید نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی، قرآن مجید نے بڑی بہترین انداز سے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائیں جو انسان کو سیکھنی تھیں. نبی کریم کی فضیلت کیا ہے؟ وکان فضل اللہ علیہ عظیم. حبیب، یہ سارا کا سارا جو علم الہی تھا یہ نازل ہوا قرآن کی صورت میں تمہارے پاس آیا. جناب امیر فرماتے ہیں لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ ولکن الناس لا یفقہون. خدا نے اپنی ذات کی تجلی اور نورانیت کو قرآن کے الفاظ میں اپنی مخلوق کو دکھایا ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. خوب توجہ کیجئے، پروردگار عالم اپنی ذات کی نورانیت کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں کو بتا کر چلا گیا، قرآن نازل ہو گیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس قرآن کی منزلت اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے الفاظ اس مرحلے پر ہیں کہ اگر لوگ توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں، دیکھیں اور اچھے طریقے سے قراءت اور تلاوت کریں تو پروردگار عالم کی ذات کی نورانیت ان الفاظ میں دکھے گی. کس کو دکھے گی؟ مجھ کو، آپ کو، بنی نوع انسان کو. ہم کو نورانیت دکھ جائے گی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، ہم اور آپ جو الفاظ کے ذریعے قرآن کو پڑھیں اور جناب امیر فرمائیں کہ ذات پروردگار کی تجلی تم کو دکھے گی، نورانیت دکھے گی، تو مجھے یہ بتائیے کہ خود جس پر قرآن نازل ہوا اس کی نورانیت کس مقام پر ہے؟ اب اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی یہ بھی، تو اب قرآن مجید جتنی اچھائیوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ اچھائیاں بے جان وجود کی صورت میں رہتی اگر اس گیپ کو نبی کریم فل نہ کرتے، نہ بھرتے اپنے کردار کے ذریعے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرآن مجید حقانیت ہے، قرآن مجید سچ ہے، قرآن مجید حقیقت ہے، قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی باطل نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، اس کو ثابت کون کرے؟ اگر لانے والے کا کردار قرآن کے کردار کے مطابق نہ ہو اور میچ نہ کرے، قرآن اپنی افادیت اور حقانیت کو کھو دے گا۔ لہٰذا اب نبی کریم کا اخلاق اس مقام پر ہے کہ جب یہ پروردگار فرما رہا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ جب رحمت الہی کا اظہار کرنا ہے تو رحمت الہی کا اظہار اسی نبی کی ذات سے ہوگا، جب علم الہی کا اظہار کرنا اسی نبی کی ذات سے ہوگا، یعنی پروردگار اپنی ذات کے جتنے جلوے اور کرشمے دنیا کے انسانوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ سب کے سب اسی نبی کی ذات سے سامنے آئیں گے۔ یہاں تک کہ اگر مکے کے کافر پتھر ماریں گے، جسم پر زخم لگیں گے، تو یہ نبی ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، پروردگار یہ میرے شہر کے لوگوں کی ہدایت فرما، یہ خود نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ یہ بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ نوح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یونس نہیں ہے، یہ دیگر انبیاء نہیں ہے کہ عذاب کی درخواست کر دی، یہ نبی کریم رحمت الہی کے مالک پروردگار اہد قومی فانہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ کیا کریں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ کس طرح سے رحمت للعالمین؟ منافقین کے وجود کو برداشت کیا۔ حبیبی جو منافق آ کر کہہ رہے ہیں نا، اور کون سے منافق؟ منافق کئی طرح کے، ایک منافق یہ کہ جو نبی کا کلمہ زبان سے پڑھ رہا ہے دل میں محبت نہیں رکھتا، ایک منافق وہ کہ جو تیار بیٹھا ہے کہ ادھر نبی کی آنکھ بند ہو اور ادھر نبی کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ان تمام لوگوں کو برداشت کرنا اس انداز سے، اور پھر اس کے بعد زندگی کو آگے لے کر بڑھانا اور پیغام الہی کو دینا، تمام مسلمانوں کو اپنے دامان عاطفت میں سمیٹنا، یعنی نبی کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم کو مداخلت کرنی پڑتی ہے کہ دیکھو نبی کے گھر میں جاتے ہو، کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر گفتگو میں مصروف نہ ہو جایا کرو، نبی کو شرم آتی ہے، ہم کو شرم نہیں آتی، کھانا کھایا فوراً باہر نکلو، نبی کو تم آواز دیتے ہو، قرآن مجید کی آیت الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو کمروں کے پیچھے سے نبی تم کو آواز دیتے ہیں، یہ جاہل ہیں، نادان ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کے اعمال ہبط ہو جائیں گے، اس طرح سے کام مت کیا کرو۔ پروردگار عالم نبی کی رحمت کا اتنا زیادہ قائل ہے اور معترف ہے کہ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے حبیب دیکھو جب یہ منافق مر جائیں نا، قبر میں چلے جائیں، ان کی قبر پر مت جانا، یعنی حبیب ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں رحمت اتنی زیادہ ہے کہ تم ہو سکتا ہے ان کی قبروں پر بھی چلے جاؤ۔ یعنی کیا یہ مرحلہ کیا ہے؟ رحمت الہی اتنی ہے کہ پروردگار عالم نبی کو دیکھ کر پروردگار کا دل نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی رحم آ رہا ہے، حبیب اتنی عبادت مت کرو، ذرا سا کم کرو عبادت کو، تھوڑا ذرا سو جایا کرو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تمام چیزوں کا حقانیت کو ثابت کرنا۔ جب پوچھا گیا بعض ازواج سے، امہات المؤمنین سے، بعض سے، کہ خلق رسول خدا کیا تھا، یعنی ویسے تو روایت میں خلوق ہے، رسول خدا کا اخلاق کیا تھا؟ کہا تھا کانو خلق خلقہ القرآن۔ ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ رسول خدا کا اخلاق قرآن میں ہے، یہ نہیں ہے ترجمہ، خلقہ القرآن، قرآن رسول کا اخلاق ہے، یعنی رسول خدا کا کتابی وجود قرآن مجید ہے، لہذا اگر رسول خدا کا اخلاق نہ ہو قرآن کی آیتیں مردہ ہو جائیں گی، اگر اخلاق رسول خدا نہ ہو، سیرت رسول خدا اگر نہ ہو تو رسول خدا کے اخلاق کے بغیر قرآن کی آیتیں اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ لہذا اب چلیے آپ اس ہستی کی بارگاہ میں کہ جو رسول خدا کا لعاب دہن چوس کے پروان چڑھا، جس نے خانہ کعبہ سے باہر نکل کر رسول خدا کی آغوش میں آ کر آنکھیں کھولی، رسول خدا کی، اب یہ فضیلتیں میں نے آپ کو بتائیں، کیا بتائیں، اشارہ کیا، سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو رسول خدا کی ہے، عظیم ترین فضیلت جو ہے وہ یہ کہ جناب امیر المومنین کے ذات سے، کیا بتانے لگا ہوں میں اب آپ کو، کیا بتانے جا رہا ہوں، رسول خدا کی عظیم ترین فضیلت، امیر المومنین کی شجاعت بے مثل ہے، علم بے مثل ہے، فصاحت، بلاغت، سخاوت، یعنی جس چیز کی جانب آپ اشارہ کیجئے جناب امیر المومنین کی وہ فضیلت بے مثل ہے۔ یہ جو بے مثل علی ابن ابی طالب ہے نا، جب رسول خدا کا ذکر فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، رتی برابر اگر کجی ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ علی، کسی نے، اب یہ علامہ ہلی علامہ مجلسی کی بات نہیں کر رہا، کہیں پر گفتگو ہوئی، اس نے کہا رسول خدا کی رسالت کی دلیل کیا ہے، کہا کہ علی ابن ابی طالب کا دعوی نبوت نہ کرنا، اس نے کہا یہ کیا مطلب، کہا کہ کوئی بھی ہوتا رتی برابر بھی ایمان میں کجی ہوتی تو کہیں نہ کہیں اپنی شخصیت کو ابھارتے، برجستہ کرتے، پروجیکٹ کرتے، ایلیویٹ کرتے، ہمیشہ یہ کہا علی ابن ابی طالب نے، ما کذب تو ولا کذب ابی، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا. یقین کتنا علی ابن ابی طالب کو رسول خدا کی ذات پر. نہروان کے جب کشتے اور مقتولین کو دیکھا، کہا کہ ایک لاش کو تلاش کرو جس کا حلیہ یہ ہو. کہا کہ یا علی دیکھا نہیں ہے. کہا ہے، انہی مرنے والوں میں ہے. کہا یا علی نہیں مل رہا. کہا ڈھونڈو. ڈھونڈا گیا، وہ لاش ملی. کہا کہ آپ کو یقین کہاں سے تھا اتنا کہ اتنے سارے لشکر جو مارا گیا نہروان کو اس میں یہ بھی ہے؟ کہا میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جنگ ہوگی اور اس میں ایسا شخص مارا جائے گا جس کی خصوصیت یہ ہوگی. اور امیر المومنین، اب جب امیر المومنین آ کر گفتگو فرماتے ہیں تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرما رہے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، ایک گفتگو ہے جو کہ رحلت سے پہلے کی ہے، ایک گفتگو ہے جو کفن دفن کے وقت کی ہے، ایک گفتگو جو رسول کی زندگی میں. آپ ہمیشہ دیکھیں گے امیر المومنین کے بارے میں کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے، یا علی کیا تم یہ جانتے ہو، الکلام من کا احسن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ گفتگو فرمائیے، آپ کی گفتگو زیادہ اچھی ہے، زیادہ لطف آتا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ بہتر ہیں. تو یہ ذات امیر المومنین، اگر رسول خدا کی رسالت کی دلیل اگر آپ لانا چاہیں، رسول خدا کی رسالت کی دلیل لانا چاہیں، تو آپ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو مذہب کی قید کو کل عدم کر کے اپنی محبت یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کے دل میں جگہ دے. یعنی وہ یہودی اسکالر، وہ عیسائی اسکالر، وہ ہندو اسکالر، وہ سکھ اسکالر، مذہب کو نہ ماننے کے باوجود علی ابن ابی طالب کے بارے میں تقریر ایسی کریں کہ اگر آپ ان کو نوشتاری اور تحریری اور ریٹن صورت میں لے آئیں تو لگے گا کوئی علی ابن ابی طالب کا سچا چاہنے والا مسلمان گفتگو کر رہا ہے. تو اس شخصیت کا کرزمہ ہے کیا؟ اس شخصیت کا کرشمہ ہے کیا؟ اس شخصیت نے کس طرح سے مسمرائز کیا ہے لوگوں کو کہ لوگ ہندو ہیں، مذہب کو نہیں مانتے علی کے، لیکن علی کی شخصیت کو مان رہے ہیں. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کی رسالت کا، یعنی ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. لہٰذا امیر المومنین خطبہ نمبر 260 خطبے کا نشان ہے 260، وہاں پر جب امیر المومنین گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو پروردگار عالم کا سب سے نزدیک ترین بندہ ہے اور عبد الہی میں سب سے زیادہ ممتاز ہے وہ بندہ، تو امیر المومنین دیکھیے رسول خدا جا چکے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، مجھے نہیں پتا کہ علم نفسیات کو جاننے والا کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، کیونکہ مجھے تو نہیں آتا یہ علم، لیکن بہرحال تھوڑی بہت شدھ بدھ جو ماہرین نفسیات سے سنی اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ حضرات سے، وہ یہ کہ رسول خدا جا چکے ہیں. من کن تو مولا ہوں فہٰذا علی مولا کہہ کر جا چکے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابوا کہہ کر جا چکے ہیں، انا مدینۃ الحکمت و علی بابوا کہہ کر جا چکے ہیں، تمام کی تمام فضیلتیں اپنی علی ابن ابی طالب کو سونپ کے جا چکے ہیں. جب علی یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، رسول خدا دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب امیر یہ فرماتے ہیں، دیکھو تعصب نبیک الاطیب الاطہر فانہ اسوۃ لمن تعصى وعجیب عزاء لمن تعزى. دیکھو اے انسانوں، اپنے طیب و طاہر، پاکیزہ، خوشگوار، بہترین شخصیت رکھنے والے نبی کے پیچھے چلو. یہ علی نبی جا چکے ہیں، اب آپ اپنا ذکر کیجئے. یہ بات اس بات کی بنیاد ہے کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کے پاس جو چیزیں ہیں وہ رسالت میں آپ سے لی ہوئی ہیں، اور اگر تم میری شخصیت کو دیکھ کر ایک دفعہ گر پڑتے ہو، مدہوش ہو جاتے ہو، میری شخصیت کے کسی بھی پہلو کا جواب نہیں لا پاتے، تو دیکھو کون تمہارے نبی کی تعریف کر رہا ہے. اگر سمجھنا ہے نبی کو تو وجود علی ابن ابی طالب کے ذریعے سمجھو. فرمایا کہ اپنے اس نبی کی تأسی کرو، پیروی کرو، کہ جس کی یہ فضیلت تھی کہ جو اطیب ہے، اطہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بنیادی چیز کیا ہے جو نبی کریم لائے؟ آخرت کو سامنے رکھو، دنیا کو بے حقیر جانو. ایک دنیا کو بے حقیر جاننے کا مرحلہ یہ ہے کہ حرام کام مت کیجئے، واجبات کو انجام دیجئے. ایک اور مرحلہ بڑھا، مستحبات کو مت چھوڑیے، ترک مت کیجئے، مکروہات کو چھوڑ دیجئے. اپنی زبان کو حرام سے پاک رکھیے، اپنے گھر کو حرام سے پاک رکھیے. ایک مرحلہ یہ ہے نبی کریم کی تأسی کا کہ حتیٰ اس مرحلے پر آئیے کہ جہاں پر آپ نبی کریم کی سیرت کو دیکھ کر اس زندگی کے مطابق چلیں، بہت سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیں آپ, بہت سی مکروہات چیزوں کو چھوڑ دیں, وہ حلال چیزیں کہ جو نبی کریم نے اجازت دی ہے, آپ کو لگتا یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے نبی کی محبت سے دور ہو جاؤں گا, ان کو چھوڑیے. لہٰذا ایک مسئلہ نبی کریم جو لے کر آئے وہ یہ کہ دنیا سے محبت کو چھوڑو, آخرت کی محبت کرو. اب یہاں پر آخرت کی محبت, انسان اگر ماہر نفسیات ہو تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کہ جو طیب و طاہر زندگی گزار رہا ہے وہ اس لیے کہ لوگ اس کے مرید بنیں, وہ مرشد بن جائے, پیر صاحب بن جائیں, چڑھاوے آئیں, روپیہ پیسہ سونا چاندی دولت آئے, تاکہ پھر یہ ایک مقام تک پہنچ سکیں. تو ان کی زندگی کو دیکھو, ہیں تو بڑے پیر صاحب, مرشد, گدی نشین, سجادہ نشین, دنیا کی ہر تعیش کی چیز ان کے پاس ہے, ان کے مرید بیچارے ننگے پیر, شکم میں غذا نہیں, سر پر چھت نہیں, گھوم رہے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ. تو وہ جو نمازیں تھیں کہاں گئیں؟ وہ نمازیں عبادتیں اس لیے تھیں کہ دنیا جب آ جائے تو پھر ان نمازوں اور عبادتوں کو وسیلہ بنایا جائے. نبی کریم نے زندگی سادہ اور نہایت ہی قسم پرسی, نہایت غربت, فقر کے ساتھ گزاری, نہایت سادہ زندگی گزاری. اب لوگ یہاں پر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک اور مرحلہ وہ اس لیے کہ حکومت تک انسان پہنچ جائے, اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اسے مرید نہیں چاہیے ہوتے, اسے فالوورز نہیں چاہیے ہوتے, حکومت چاہیے ہوتی ہے. مدینہ میں جب آ کر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے تب بھی زندگی ویسی رہی. پھر یہاں پر ماہرین نفسیات آ کر کہتے ہیں کہ بعض کو یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ لوگ ان کے آ کر ہاتھ چومیں, ان کو عالی جناب, حجت الاسلام, فلانی صاحب, پیر, مرشد, یہ سب کہیں. یہ دنیا میں کوئی چیز جمع نہیں کرتے, لیکن باوجود اس کے باوجود صرف ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کو کہا جائے صاحب آپ کتنے بڑے پیر و مرشد ہیں, آپ کے پاس کیا علم ہے, آپ کے پاس کیا تقویٰ ہے. دنیا جمع نہیں کرتے, ان کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو کہ یہ خود کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کے گھر والے کیسے زندگی گزارتے ہیں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ دیکھو, فإن فی رسول اللہ اسوۃ ما یدلک علی مساوی الدنیا وزخارفها. رسول خدا کی زندگی میں ایک گوشہ ایسا ہے جس کو جا کر دیکھو تمہیں بتائے گا رسول خدا کی حقانیت کے بارے میں. اس جاء فیہا ما خاصته واہلہ, کیونکہ رسول جب بھوکے سوتے تھے انسان خود جتنی تکلیفیں برداشت کر لے, ایک اکلوتی بیٹی ہے, رسالت کے اختیارات کو کام میں لاتے ہوئے اس کو پریویلیج کرے, اس کو تمام وہ سہولتیں پہنچائے. لیکن جہاں رسول بھوکے سو رہے ہیں وہاں سیدہ بھی بھوکی سو رہی ہیں. صرف سیدہ بھوکی نہیں سو رہی, حسن حسین بھوکے سو رہے ہیں, حسن حسین بھوکے نہیں سو رہے, کمانڈر ان چیف اسلام کی جنگوں کا, پانچ جنگوں کا بھوکا سو رہا ہے. یہ حقانیت رسول خدا. اگر نہ ہو یہ چار تن, اگر نہ ہو اصحاب مباہلہ, اگر نہ ہو اصحاب قصہ, رسول خدا کی حقانیت اس طرح سے واضح نہیں ہو پاتی. امین المومنین نے اس کو بنیاد بنایا, اس جاء فیہا ما خاصته واہلہ. رسول خدا نے اپنے جو نزدیک ترین لوگوں کو دیکھنا ہے نا, تو دیکھو کہ ان کی طرح تکلیف میں کس نے زندگی گزاری, وہ کون تھے. یہاں پہ شرم اور حیا آئی امیر المومنین کو, بیان نہیں فرمایا میں تھا, میری زوجہ فاطمہ زہرا تھی, حسن حسین تھے. یہ تو عصمت کے مرحلے پر ہیں. فضا بھی ہمارے ساتھ بھوکی ستی تھی. لہذا ہم اس رسول کی بات کر رہے ہیں, اور یہ رسول جو دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہے. امیر المومنین کا ایک جملہ, ولم یعرض دنیا طرفاً, عجیب جملہ ہے یہ امیر المومنین کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی آپ باتوں کو کھنگال ڈالیے, ایک جگہ آپ کو یہ چھوٹا سا جملہ نہج البلاغہ کا نہیں ملے گا. رسول خدا نے دنیا کو اس لائق بھی نہ سمجھا کہ اپنی ایک نگاہ ادھار کے طور پر دے دیں کہ اے دنیا میری طرف, میں تیری طرف اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کل مجھے یہ چیز ذرا دنیا کی نعمت واپس مل جائے. ولم یعر الی الدنیا طرفاً, دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہے یہ نبی, اور بڑے برے انداز سے. یہ آپ کے سامنے ہے زندگی نبی کریم کی, لیکن عجیب بات ہے کہ اس دنیا میں وہ نبی کریم کہ جو دنیا کو ٹھوکر مار چکے ہیں, دنیا کے ہر رشتے کو. عجیب مرحلہ ہے کہ جب یہ چھوٹا نواسا چلتا ہوا ہے تو ممبر سے اتر جائیں, یہ جب نواسا آ جائے اپنی زبان چسائیں, اپنے کندھے پر بٹھائیں. وہ مہر نبوت جس کی زیارت کی آپ سب کو خواہش ہے کہ پشت رسول خدا پر مہر نبوت تھی, ایک طرح کا ایک نشان تھا پیدائشی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں. مسلمانوں کی خواہش تھی ہم دیکھ لیں, اس جس کو مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ہم دیکھ لیں, نبی کریم حسن و حسین کو اس پشت پر سوار کر رہے ہیں. وہی آ رہی ہے, جبرائیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, حسین آئے بٹھا لیں اپنے پاس, اپنے سینے پہ بٹھائیں. یا رسول اللہ آپ نے کہا کوئی نہ آئے, کہا یہ حسین ہے. یا رسول اللہ دنیاوی رشتہ ہے, کہا یہ دنیاوی رشتہ نہیں ہے, انہم منی وانا منہم کے مرحلے پر ہے, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. لہذا رسول خدا بس مصائب کی منزل, کہ جب نبی کریم کی آخری سانسیں تھیں اور نبی کریم کے وجود مبارک سے روح جدا ہونے والی تھی. یہ جو آپ کے دلوں میں امام حسن امام حسین کی محبت ہے نا, گھبرائیے گا مت, یہ رسول خدا کی محبت ہے, یہ خدا کی محبت ہے, یہ عین توحید ہے. کیونکہ نبی کریم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کہنا کیا چاہیے تھا, ایک کامن مسلم کے مینٹیلیٹی کے مطابق، یہ آدھی قرآن لا کر دو میں اپنے سینے پر رکھوں، یہ آدھی مجھے ذکر کرنے دو، کلمہ پڑھنے دو. نہیں نہیں، سنیے، آئے فنکب علی صدر رسول اللہ، یہ دونوں شہزادے آئے کا نف انفسنا، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر فدا. دونوں شہزادے، یہ دونوں نواسے گریہ کرتے ہوئے آئے اور اپنے آپ کو نبی کریم کے سینے پر گرا دیا. فاراد علی ان ینحیہما، علی آئے آگے کہ ان دونوں بچوں کو ہٹائیں، وقت آخر ہے نا، روح نکلے گی، وقت آخر ہے. کہا کہ یا علی دعہما یشمانی ودانی اشمہما، یا علی چھوڑ دو ان کو، ان کو مت ہٹانا، یا رسول اللہ قرآن منگوائیے. نہیں، یہ شہزادے مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. ایک دفعہ دونوں شہزادے رسول خدا کے سینے پر، فرمایا چھوڑ دو، یہ مجھے سونگ سکے، نانا کی خوشبو کو سونگ سکے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس سے زیادہ مشکل مصائب اب میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. ودانی اشمہما، علی مجھے بھی ان کی خوشبو سونگنے دو. یا رسول اللہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ پروردگار کی بارگاہ میں، آپ حسن حسین کی خوشبو سونگ کر جائیں گے. اور آپ اگلا جملہ سنیں گے، دعہما دعہما یزودانی، علی چھوڑ دو ان کو، یہ میرا جی بھر کے دیدار کرنے دو ان کو. ودانی اتزود منہما، اور مجھے بھی ان کا جی بھر کے دیدار کرنے دو. یعنی آخری چیز جو آپ کے رسول کو دنیا سے پسند ہے، یا علی کا چہرہ دیکھیں، یا رسول کا، یا اپنے بچوں کا چہرہ دیکھیں، یا سیدہ کا چہرہ دیکھیں. بس ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے کہا کون ہے؟ کہا رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ رسول اللہ مصروف ہیں. دوبارہ دستک ہوئی، سیدہ نے یہی جواب دیا. تیبارہ دستک ہوئی، یہی جواب دیا. بس جب تیسری دفعہ دستک ہوئی، کہا سیدہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ بغیر اجازت گھروں میں آتا ہے، یہ تیرے دروازے کا مرتبہ ہے کہ یہ اجازت لے کر آ رہا ہے. میں کہوں گا سیدہ آپ کا دل دہل گیا ہوگا نا جب بابا کی روح بدن سے نکلی ہوگی. بس آپ کے مصائب سنے، اب میں لے کے چلتا ہوں، 50 ہجری ہے، مدینہ ہے. میں کہوں گا سیدہ فرشتے نے دروازے میں دستک دی، دل دہل گیا. اگر اپنے بیٹے حسن مشتبہ کو دیکھتی کہ تشت سامنے ہے، ارے زہر دیا گیا، مسلسل خون کی قہ ہو رہی ہے، تو آپ کا دل کس طرح سے سنبھلتا؟ یا سیدہ آپ کو صبر کی تلقین کے لیے علی موجود ہیں، ارے مدینے میں کیا کرو گی کہ جب آپ کا بڑا بیٹا خون کی قہ کر کے دنیا سے چلا جائے. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه، ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پالنے والے اس مجلس کو امام زمانہ کے لیے باعث تعزیت و تسلیت قرار دے. یہاں جو مومن مومنات موجود ہیں یا جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کو اس مجلس کا ثواب ان کی طرف سے حضرت حجت کی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما. یہاں جو عزادار ہیں، ان کے دلوں میں کوئی حاجت تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اس امام باڑے کے منتظمین کو، جو علماء حضرات، مولانا حضرات، آئمہ جماعت یہاں خدمت کر رہے ہیں، مجلس سے پڑھ رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے ذوی الحقوق، اعزہ اقربا، والدین، محسنین، نیک باتیں جنہوں نے ہم کو سکھائیں، علماء، مراجع جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ممبر امام حسین سے وابستہ رہے، نوحہ خان، سوس خان، سلام گزار، مجلس سے پڑھنے والے جو دنیا سے چلے گئے، پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اب نہیں، ان کو مغفرت عطا فرما. جو زندہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما. بانیان مجلس سے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے.
السلام علیک یا عبد اللہ وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمۃ المعصومین من ذریتک و بنیک. السلام علیک وعلی ولدیک العلیین و اخیک بالفضل عباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن مصر رزا، وعلى بائك وابنائك طيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.